This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. A popular Indonesian Muslim cleric was arrested Sunday for allegedly breaching coronavirus restrictions after he held a series of sermons with tens of thousands of followers. Rizieq Syihab's arrest came just days after Jakarta police shot dead six followers of his hardline Islamist group in a highway shootout. Police said that the cleric will be detained for 20 days to prevent him from fleeing and destroying evidence, as well as repeating offenses. Syihab was welcomed by tens of thousands of followers at Jakarta's airport on his return from exile last month in violation of a COVID-19 ban on gatherings. Dozens who attended him later tested positive for the coronavirus. Indonesia has reported more than 600,000 coronavirus infections and over 18,500 deaths, with authorities imposing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. Despite those restrictions, the cleric held sermons and even his daughter's wedding, which were attended by thousands of people. The charismatic leader of the Islamic Defender Front, he fled to Saudi Arabia shortly after police named him a suspect in a pornography case in 2017 and remained in exile for 3 years. In the past, his movement has targeted nightclubs, another establishment it deems immoral, and has also attacked minority Muslim sects it considers deviant. London and Brussels agreed to go the extra mile in coming days to try to reach an elusive trade agreement, despite missing their latest deadline to avert a turbulent no-deal exit for Britain from the European Union at the end of the month. For more on these and other stories making international news headlines, we invite you to visit our website at voanews.com. This is VOA News. Just days after bushfires threatened an Australian World Heritage site, thousands were bracing for floods on the subtropical East Coast Sunday, with beaches closed and authorities urging people to sandbag their homes. With as much as 8.7 inches of rain in the previous 24 hours, the Bureau of Meteorology issued a severe weather warning for the border area between New South Wales and Queensland states, a heavily populated area that includes the Queensland state capital, Brisbane. Sudan's Prime Minister Abdallah Hamdok arrived in Ethiopia on Sunday with what a senior Sudanese government source said was an offer to mediate in the conflict in its northern Tigray region. Hamdok, who was accompanied by Sudanese security officials, also planned during his two-day visit to present his country's concerns about threats to its security along its border with Tigray, the source said. Tens of thousands of Indian farmers on Sunday intensified their protests against three new agricultural laws aimed at overhauling food grain procurement and pricing rules by allowing private companies direct access to the vast agrarian sector. Angry farmers staged demonstrations near New Delhi after rejecting Prime Minister Narendra Modi's assurances that the laws would double farmers' income. Iran has summoned the ambassador of Germany, who is the current holder of the European Union's rotating presidency, over EU criticism of the execution of an Iranian journalist, Iranian media reported on Sunday. The Iranian foreign ministry also said it planned to summon the French envoy to Tehran, the semi-official Fars news agency said. France also strongly criticized the execution on Saturday of dissident journalist Rohail Azam, who had been based in Paris before he was captured and taken to Iran. Chinese authorities have detained a Chinese national working for the Bloomberg News Agency Bureau in Beijing on suspicion of endangering national security, the news agency and China's foreign ministry said. According to a Bloomberg report, the journalist was seen being escorted from her apartment building by plainclothes security officials on Monday, shortly after she had been in contact with one of her editors. And Indonesian police say they have arrested a senior leader of the Al-Qaeda-linked JI network for an alleged role in the deadly 2002 bombings in Bali. A spokesman for the national police said he was arrested on Sumatra Island on Thursday after spending nearly 18 years at large. Via remote, Laurel Bowman, VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
اس پروگرام میں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ آج ہم دو موضوعات پر ماہرین سے گفتگو کریں گے۔ پہلے تو بات ہوگی مشرق وسطی کی صورتحال کی، خاص طور سے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ پھر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ماہرین سے گفتگو کریں گے۔ پہلے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے گفتگو کی ہے امریکہ کی فورن پالیسی کونسل کے نائب صدر ایلان برمن سے، پولی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر عارف انصار سے، تہران میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر راشد نقوی سے، انقرہ میں مقیم پاکستانی صحافی ڈاکٹر فرقان حمید سے۔ سب سے پہلے ایلان برمن سے میری گفتگو۔ خارجہ امور کے امریکی ماہر اور فارن پالیسی کونسل کے نائب صدر ایلان برمن کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطی کا تقریباً ہر ملک ہی عالمی سطح پر اپنے تعلقات کے سلسلے میں نئے سرے سے غور کر سکتا ہے۔ وہ وائس آف امریکہ سے گفتگو کر رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں جو کسی زمانے میں انتہائی خراب تھے، کیا اس کا کوئی خاص سبب ہے؟ تو انہوں نے کہا،
Look, I think every country in the Middle East is beginning to sort of to consider a realignment. The likely realignment that's going to happen once the Biden administration takes office early next year. There's a sense, I think, in Saudi Arabia that there will be a less hospitable, more forceful U.S. policy towards the kingdom.
وہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ان کے خیال میں امریکہ کی نئی حکومت کی ان کی جانب ایک زیادہ سخت پالیسی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ترکی میں بھی یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ناگورنو کاراباخ کے تصادم کے بعد روس کے ساتھ اس کے تعلقات میں نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے جو زیادہ قریبی تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے حالات کے پیش نظر جبکہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئے گی اور حالات میں کچھ تبدیلی پیدا ہوگی، تو آپ مشرق وسطی کے بہت سارے ملکوں کے موقفوں میں بھی بتدریج ایک تبدیلی دیکھیں گے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ترکی کو بھی وہی مسئلہ درپیش ہوگا سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم رکھنے کا جو پاکستان کو درپیش ہے، تو انہوں نے کہا،
No, I think the Turkish calculus is a little bit different. Saudi Arabia has been very forceful in its anti-Turkey stance, which is sort of very similar to its anti-Muslim Brotherhood stance.
ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ترکی کی صورتحال بہت مختلف ہے اور ترکی کے خلاف سعودی عرب کا موقف اتنا ہی سخت ہے جیسے کہ اخوان المسلمین کے خلاف ہے۔ میرے خیال میں گزشتہ برسوں میں حالات تبدیل ہوئے ہیں۔ چند سال پہلے تک سعودی عرب میں یہ احساس تھا کہ وہ دوسرے خلیجی ملکوں کے ساتھ مل کر سب سے پہلے تو قطر کو، پھر اخوان المسلمین کو اور پھر ترکی کو الگ تھلگ کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ چنانچہ اب سعودی عرب میں یہ بات زیر غور ہے کہ اب موجودہ صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ترکی اور سعودی عرب جلد ہی کسی وقت اچھے دوست بن جائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ کشیدگی کم کرنا ان کے بہترین مفاد میں ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ کسی مرحلے پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی کشیدگیوں میں کچھ کمی ہو جائے، ایلان برمن نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا زیادہ تر انحصار واشنگٹن کے رویے پر ہے کہ وہ مستقبل میں ایران کے بارے میں کیا پالیسی اختیار کرتا ہے، اور سعودی عرب میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ واشنگٹن کی نئی حکومت ایران کے ساتھ تصادم کی فضا کو کم کرنے کی کوشش کرے گی اور شاید 2015 کے جوہری معاہدے کی جانب واپس بھی جائے، جس کے سبب خطے میں ایران کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ خطے کے ممالک پریشان ہیں کہ ایسا پھر ہو سکتا ہے۔ وہ واشنگٹن پر اشارات میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بائیڈن حکومت کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے اور حالات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ اپنے اپنے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں واشنگٹن میں قائم پولیٹیکٹ کے سینئر ریسرچر عارف انصار۔ عارف انصار صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی کے ملک بدلتے ہوئے حالات میں اب ری الائنمنٹ کی جانب جا رہے ہیں اور ان کی پالیسیاں تبدیل ہو رہی ہیں؟
جی بالکل، آپ کی بات صحیح ہے کہ ری الائنمنٹ ایک مسلسل سی ہی چل رہی ہے خطے میں، اور اس کی وجہ ایک امریکہ میں الیکشن کے ریزلٹس، اور جس میں بائیڈن صاحب اب ایڈمنسٹریشن آئے گی سامنے جنوری میں، اس وجہ سے بھی جو ہے مختلف ممالک پہ پریشر ہے کہ وہ اپنی جو پالیسیز تھیں ماضی میں کو ری ایویلویٹ کریں۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ ایک ڈائریکشن میں پریشر ہے، امریکہ کی اپنی پالیسی پہ کافی پریشر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو تھے وہ اسرائیل، یو اے ای، سعودی عربیہ کو ساتھ لے کے ایک طرف کے مشرق وسطی کی پالیسی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، جس میں اب اسرائیلی فلسطین مسئلہ ہے، ایران کا مسئلہ ہے، ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسری طرف رخ بن رہا ہے کہ جو بائیڈن صاحب ہیں ان کی مڈل ایسٹ پالیسی کیا ہوگی۔ تو اس میں ظاہری بات ہے کہ سعودی عرب جو ہیں ان کو کافی خطرہ ہے کہ اگر بائیڈن صاحب کی پالیسی چینج ہوتی جو انہوں نے کہا ہے ماضی میں کہ ایک مختلف اپروچ اپنائیں گے، کس حد تک مختلف ہوگی وہ بھی واضح نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنی سعودی عرب بھی اپنی پوزیشن کو اس لحاظ سے راؤنڈ آف کر رہا ہے کہ کہیں وہ آئسولیٹ ہونا نہ شروع ہو جائیں۔
ایران، عراق، شام، لبنان، ان سارے ملکوں کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں؟
میرا خیال ہے اس کا جو اوور آرکنگ ہے، بڑا سوال تو وہی ہے کہ امریکہ کی مڈل ایسٹ پالیسی، جو کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں دو عوامل بہت اہم رہے ہیں، ایک تو یہی کہ جو اسرائیلی فلسطینین کانفلکٹ ہے، ٹو اسٹیٹ سولوشن کا معاملہ ہے، وہ کس حد تک قائم ہے یا نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام تھا، جے سی پوا بھی، جو کہ ٹرمپ صاحب نے ختم کر دیا تھا، اور یہ امریکہ اس سے نکل آیا تھا اور اس کی وجہ سے ایک عمل شروع ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب کی ٹینیور میں جو تھا ایک وائڈر ریکگنیشن بھی شروع ہوئی اسرائیل کی ریکگنائز کرنے کی، جس میں یو ای شامل ہوئے، بحرین ہوئے، اور دوسری طرف سودان بھی بیچ میں شامل ہیں۔ اور تو ایک تو یہ عمل چل پڑا تھا، اور دوسری طرف پھر جو میرا خیال ہے کہ نارتھ افریقہ کے معاملے ہیں جہاں پہ ایجپٹ، لیبیا وغیرہ آ جاتے ہیں، کہ وہاں پہ سعودی عرب کا کیا رول رہا، اور دوسری طرف جو ہے ترکی کا کیا رول رہا، جی سی سی بھی بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو بعض جگہ پہ وہ الائن تھے، بعض جگہ پہ ڈس الائن تھے۔ اس میں مسلم برادرہڈ کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، جس میں جن کو ترکی سے اب کافی کم از کم مورل سپورٹ ملا اور وہ آگے بڑھ رہے تھے اس میں، اور دوسری طرف جو تھا جی سی سی نے اپنا پتہ وہاں سے، سوائے قطر کے، قطر جی ترکی کے ساتھ الائن رہا، انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا برادرہڈ کی ریکگنیشن یا سپورٹ سے، اور تو اس میں وہ معاملات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں مختلف عوامل ہیں، لبنان کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہاں بھی یہ ٹسل پلے آؤٹ ہوئی، جہاں پہ حزب اللہ آ جاتا ہے جو کہ ایران سے سپورٹڈ ہے۔ تو یہ سارے عوامل پلے آؤٹ ہوئے ہیں کہ ترکی کا ایک فرق قسم کا رول رہا، آبویسلی سعودی سنی ملک ہے اور ایک قسم کا ریپرزینٹ کرتا رہا ہے اسرائیلی فلسطینی معاملے میں مسلم ورلڈ کی ایک ول کو، مطلب فارملی تو نہیں لیکن انفارملی جو بھی انہوں نے اپروچ اپنائی ماضی میں کنگ عبداللہ تک، اس کو ایک قسم کی دوسرے ممالک نے ان کو سعودی عرب کو لی وے دی، انہیں لیوریج دی کہ ٹھیک ہے آپ معاملات کو آگے لے کے چلیں ٹو اسٹیٹ سولوشن کے ساتھ، اور 1967 بارڈر کے ساتھ جو عوامل شامل تھے اس اپروچ کو آگے لے کے۔ لیکن پھر جب وہ پیچھے ہٹ گئے اس سے، ہم نے دیکھا کہ ترکی بھی سنی ملک، اس نے اپنی ایک پھر لیڈرشپ بنانے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے مسلم برادرہڈ کو بھی مورل سپورٹ کہہ سکتے ہیں، غازہ میں انہوں نے پہلے بھی جب آئیسو وہاں پہ اکنامک ایڈ وغیرہ دی، قطر نے بھی دی، جس کی وجہ سے ٹینشن ریجن میں بڑی، سعودی ترکی کے درمیان بھی بڑی، لیکن اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نئی مڈل ایسٹ پالیسی آئے گی تو وہ ایک قسم کا اپنا بیلنس کر رہے ہیں اپروچز کو.
ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مسلم ممالک کی لیڈرشپ کا بھی کوئی تنازع ہے؟
جی ہے, بالکل ہے. اور اس میں یہ معاملہ ہے جس نے بھی ڈسکس کیا کہ سعودی عربیہ کو ماضی میں ایک قسم کا مسلم ممالک نے لیوے دی تھی ان کو کہ ایک کنسنسس کہہ لیں, انفارمل کہہ لیں, کہ جو وہ عبداللہ کے وقت میں یا فہد کے وقت میں جو فارمولیشن ہوئی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی اور 1967 بارڈر سے جو کنڈیشن تھی اور اس سے ریلیٹڈ جو کنڈیشنز تھی کہ اگر اسرائیل اس کو مان لیتا ہے تو اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا جائے گا. وہاں تو بات ختم ہوئی نہیں, پھر جو بعد میں معاملات چینج ہو گئے تو ایک قسم کا جو ہے سعودی عربیہ کو وہ اب سپورٹ حاصل نہیں رہا. ٹھیک ہے, گلف ریجن نے تو تسلیم کیا, یو اے ای نے کر لیا, بحرین نے کر لیا, دوسرے بھی شاید شامل ہو جائیں, لیکن یہ کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں جو بھی سولوشن ہے. تو اس میں جو ہے ترکی نے اپوزٹ سائڈ لی ہے ایک قسم کا. ایران تو ایک شیعہ ریپرزینٹیشن تھی, لیکن کیونکہ ویکیوم آتا گیا اس پوزیشن میں سلولی سلولی, جو سعودی عربیہ کی پوزیشن جو ماضی میں تھی اس میں تبدیلی دیکھی گئی اور ان کو اس طرح سے اب کا شاید سپورٹ نہیں رہا, تو ترکی کی پوزیشن مستحکم ہوتی گئی اور وہ ابھر کے آیا کہ وہ زیادہ وہ سٹینڈ لینے لگا جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہو شاید جو نان جی سی سی ممالک ہیں قطر کے علاوہ, کیونکہ قطر بھی ترکی کے ساتھ الائن ہے, کہ اس ویکیوم کو اس نے فل کرنا شروع کر دیا اور اس وجہ سے بھی ترکی اور سعودی عربی کی ٹینشن پڑی بازو پہ. لیکن پھر ترکی کو بلیم بھی کیا گیا کہ وہ اپنا نیو اٹومن اس رول شاید بنانا چاہ رہے ہیں جو ماضی میں خلافت رہی, شاید وہ اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس تعلق سے بھی پھر عرب کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ ماضی کی جو یادیں ہیں وہ تلخ ہیں.
اچھا, امریکہ کا رول تو مشرق وسطی میں بہرحال ہے اور بڑا اہم رول ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں روس اور چین کا بھی کوئی رول مشرق وسطی میں نظر آئے گا؟
جی, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ روس شام میں تو انوالوڈ ہے ہی, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی عرصے سے اس نے اپنا رسوخ یوز کیا ہے. ترکی کے ساتھ ان کا ہے مرک تعلقات, لیکن ٹھیک ہے ترکی تو مشرق وسطی میں نہیں ہے. دوسری طرف چین ہے کہ جو جس کا رول ابھرتا ہوا میرا خیال بڑھ رہا ہے آگے, کہ جو کہ ایک طرف تو ان کا ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور جو ایک پوٹینشیل ڈیل کی بات ہو رہی ہے جو چائنا ایران اکنامک اور سیکیورٹی ڈیل ہے اس کے متعلق شاید $400 بلین کی ہے شاید, وہ کہ وہ ایران میں انفراسٹرکچر جو ہے اس میں انویسٹ کرے گا, تو اگر وہ بڑھتی ہے تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پھر چائنا کو ایک پاور پروجیکشن کا رول ملتا ہے مڈل ایسٹ میں, اور گوادر کے ساتھ چابہار پورٹ مل کے جو ہے وہ ایک ایک اس کو پروجیکشن ملتی ہے مڈل ایسٹ. لیکن پھر چائنا جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اکنامکلی تو آلریڈی انوالو تھا, اقتصادی طور سے اس کی اسٹریٹجک ڈیلز ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہے, اور وہ تعلق بھی آگے بڑھتا رہا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ اور ان کا چائنا کا بھی اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, ڈیفینس میں اچھے تعلقات ہیں, تو ایک ایک رول یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی چائنا کا چل رہا ہے, کہ کیا چائنا کسی وقت پہ جا کے یہ پوزیشن بن سکتی ہے کہ وہ بھی اگر اس کا ایران پہ انفلوئنس ہے کہ مڈل ایسٹ پیس ٹاکس جو ہیں یا اسرائیلی فلسطین کا جو معاملہ ہے اور ایران کا معاملہ ہے, کہ وہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کر سکے اس میں, کیونکہ اس کی لیوریج بھی ہوگی اگر وہ ایران میں اتنا انویسٹ بھی اس نے کیا, اس سے وہ ویسے بھی انرجی ریسورسز لیتا ہے اور اسرائیل پہ بھی ہے, اور وہ بھی پھر امریکہ کے ساتھ مل کے کوئی پیس سولوشن کی بات کرتا ہے یا معاملات کو ایک نیگوشیٹڈ سولوشن کی طرف لے جاتا ہے. لیکن میرا خیال میں کہ اس میں جو مسئلہ بن جاتا ہے کہ جو گلوبل پاور ٹسل ہے چین روس اور امریکہ کی, وہ پھر اس کو اس چیز کو آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہونے دے, تو یہ عوامل آ جاتے ہیں. اور چائنا نے خود بھی کبھی جو ہے یہ کھل کے اظہار نہیں کیا کہ وہ سیکیورٹی افیئرز میں شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اقتصادی طور سے ون ون سچویشن شامل ہونا چاہتے ہیں اور اقتصاد کو امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں, سیکیورٹی افیئرز کو ہم اس میں ابھی وہ حصہ نہیں لے رہے اور لینا بھی نہیں چاہتے. لیکن یہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل میں جا کے اگر ان کے اکنامک سٹیکس ہوں گے اتنے, تو کیا ان کو ضروری نہیں ہو جائے گا کہ وہ ان کے تحفظ کے لیے پالیسی اپنائیں؟
جناب بہت شکریہ عارف انصار صاحب آپ کے وقت کا.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام پیر کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تہران سے ڈاکٹر راشد نقوی۔ ڈاکٹر راشد نقوی، یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی کے ملکوں کی پالیسیاں تبدیل ہو رہی ہیں اور وہ نئے رخ پر جا رہی ہیں؟
جو بائیڈن کے آنے سے کیا ہوگا، آیا وہی ٹرمپ کی پالیسیاں جاری رہیں گی اور یا کوئی نئی صورتحال سامنے آئے گی؟ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ آیا امریکن فورسز واپس جا رہی ہیں، نہیں جا رہی ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے کیا پالیسیز بنیں گی، یا وہ اسلامو فوبیا کے جو عرصے سے اس پورے خطے میں جاری تھا اس کے عنوان سے آئیں گے؟ تو اس لحاظ سے ابھی کچھ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ ہم یہ 2+2 یہ کہہ دیں کہ یہ 4 ہو جائے گا، لیکن عام طور پہ یہی سمجھا جا رہا ہے کہ چونکہ بالآخر امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہی چلیں گی، اور جو بائیڈن صاحب تو ویسے بھی امریکہ کی روایتی پالیسی تھی مڈل ایسٹ کے بارے میں، ہمیں تو ویسے نظر آ رہا ہے کہ اسی کو جو ہے وہ آگے چلایا جائے گا، لیکن کچھ تھوڑی بہت شفٹنگ ہوگی، ممکن ہے سعودی عرب کے عنوان سے کچھ رویے تبدیل ہوں تو اس سے کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ ہم جب ایران میں بیٹھ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی زیادہ بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔
اچھا، اس وقت تو سعودی عرب اور ترکی کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ترکی کے وزیر خارجہ نے ملاقات بھی کی ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلے تعلقات میں کشیدگی تھی اس میں اب آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
دیکھیں، ترکی اور سعودی عرب کے جو تعلقات کی نوعیت ہے یا جو اس میں جو کشیدگی ہے اس کی روٹ کازز کو دیکھنا ہوگا، وہ صرف سفارتی بیانات سے حل ہونے والا مسئلہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، اس چیز کو بڑے کھل کے اس وقت بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے کچھ عملی شواہد بھی سامنے آتے ہیں کہ بنیادی طور پہ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان امت مسلمہ کی قیادت یا امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کی ایک رقابت ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ ان کے اس میں آ جائیں۔ ترکی کی پرانی وہ جو ایک خلافت عثمانیہ والا ان کا جو ماضی کا ایک خواب ہے، اس خواب کو اردوغان صاحب اپنے دور حکومت میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے سعودی عرب نے چونکہ جس مضبوط پوزیشن میں وہ اقتصادی لحاظ سے یا مکہ مدینہ کی وجہ سے اس کو جو ایک خاص مقام حاصل ہے، تو ادھر سے ان کی خواہش ہے کہ امت مسلمہ کو وہ لیڈ کرے۔ تو جب تک یہ لیڈ کرنے کی جنگ جاری ہے اس وقت تک تو ممکن ہے چھوٹے موٹے کہیں پہ تجارتی تعلقات بحال ہو جائیں، اور وہ جو اقتصادی معمولی سے ایک چیز آئی تھی کہ ان کی مصنوعات پہ پابندی لگ جائے گی وہ ختم ہو جائے گی، تھوڑا ہو جائیں گے۔ بہت بڑا ایشو یہ ہے، اس کی یہ ہے کہ جب تک یہ رائیول شپ ہے تو یہ تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، جمال خاشقجی والا معاملہ بھی ابھی تک وہیں کا وہیں موجود ہے، اسرائیل کے عنوان سے جو تعلقات کی نوعیت ہے، یا سعودی عرب جس انداز سے قطر کے ساتھ جو ہے وہ جو رویہ رکھے ہوئے ہے، یا جو سعودی عرب کے اخوان المسلمین کے عنوان سے جو رویے اور جو اس کا ماضی ہے، تو اس عنوان سے بھی ظاہر ترکی ایک اس کی اپنی ایک لائن ہے، وہ اخوان المسلمین کے عنوان سے اس کا ایک اپنا ایک انداز ہے، اخوان المسلمین کو جس انداز سے خطے کے اندر ایک اسلامی قوت کے طور پہ آگے لے کے آنا چاہ رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے کچھ اہداف حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو یقیناً وہ نہ سعودی عرب اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح قطر کے عنوان سے جو اختلافات ہیں وہ بھی کوئی فوری حل ہوتے نظر نہیں آ رہے، قطر جو ہے اس طرح سپرمیسی تبدیل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سعودی عرب کی کہ سعودی عرب جو ڈکٹیٹ کرے قطر اس کو مان لے۔ تو یہ تین چار ایسے موضوعات ہیں کہ جو جب تک موجود ہیں اس وقت تک تو تعلقات میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں آئے گا، ایک معمولی سطح کی کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور یقیناً اس میں مائک پومپیو صاحب بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور امریکن بھی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے سارے اتحادیوں کو جو اس خطے میں ہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب لا کے اپنے مشترکہ دشمن کے سامنے اس کو لا کھڑا کریں، اور یقیناً وہ مشترکہ دشمن اس وقت جو ہے وہ ایران ان کے سامنے ہے۔ تو اس بنیاد پہ ممکن ہے سعودی عرب بھی بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر جائے اس بنیاد پہ کہ ترکی کو اپنے ساتھ ملا لے. لیکن ترکی کی بیرت اپنی ایک اڑان ہے, اور وہ جس انداز سے طیب اردوغان بعض سعودی لابیز کو بھی اپنے ساتھ لے کے, اور بھی ایسے ممالک ہیں کہ جن کو گزشتہ کچھ عرصے کے دوران انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک رکاوٹ ہے. رکاوٹ جب تک رہے گی تو تعلقات میں بہت بڑی تبدیلی ہمیں تو نظر نہیں آ رہی.
اچھا, پاکستان کا جو مسئلہ تھا کہ پاکستان کے لیے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو متوازن رکھنا ایک مشکل مسئلہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی صورتحال اس وقت تو ترکی کو بھی درپیش ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے, تعلقات اس کے اچھے ہیں, اور اب سعودی عرب کے ساتھ بھی رپروچما کی صورت بن رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح بیلنس کر سکے گا وہ ان تعلقات کو؟
میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کی وزارت خارجہ کہیں یا خود طیب اردوغان اس وقت بہت خوبصورت کھیل کھیل رہے ہیں, اور وہ دیکھیں نا عالمی سطح پہ رشیا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, اسرائیل کے لیے بھی انہوں نے اپنے سفارتی تعلقات رکھے ہوئے ہیں, امت مسلمہ کی قیادت کا خواب بھی دیکھتے ہیں, خلافت عثمانیہ کی بحالی کی بات بھی کرتے ہیں, تو وہ ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, وہ بارگین کرتے رہیں گے, یعنی کبھی وہ ایران کے زیادہ قریب ہو کے یہ نشانی کے طور پہ ایک پیغام دیں گے سعودی عرب کو کہ اگر تم نے ہماری ساری باتیں نہ مانی تو ہم ان کی طرف زیادہ ہو جائیں گے, ہم پاکستان کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. تو ایران کے تعلقات تو ویسے بھی دنیا کے ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ, انٹرسٹ بیس خارجہ پالیسی ہوتی ہے, فارم پالیسی ہوتی ہے, تو یہاں پہ بھی بنیادی طور پہ تو ترکی ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے, تو وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن اس صورت میں کہ لیڈرشپ اس کے پاس رہے.
عراق کی کیا صورت حال ہے؟ عراق میں جو اس وقت تو حکومت ہے یا عراق میں جو حالات ہیں وہ کس سمت کی نشاندہی کر رہے ہیں؟
دیکھیں, عراق کے جو نئے پرائم منسٹر کاظمی ہیں انہوں نے آتے ہوئے ایک کوشش کی ہے کہ عرب دنیا سے اپنے تعلقات کو بہتر کریں, اور اسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ وہ سعودی عرب کی ان کی جو قربتیں ہیں, حالانکہ یقیناً ایران ان سے خوش نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے اپنی قربتیں بڑھائی ہیں سعودی عرب کے ساتھ, اور سعودی عرب نے بھی کچھ انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی ہے, لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ عراق کے اندر جو بڑے کھلاڑی ہیں اس وقت وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں, بالخصوص اگر امریکن فورسز عراق سے چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہاں کے مقامی جو مختلف لابیز ہیں, مختلف آپ کہیں کہ سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ میں نہیں سمجھتا کہ کچھ سعودیہ کو زیادہ قبول کریں گے. ان کے اندر جو ہے وہ درست ہے کہ عربزم بھی ہے, لیکن عراق نے ہمیشہ اپنے آپ کو ماضی میں بھی اب بھی ایک اپنے آپ کو ایک بڑا ایک عرب ملک سمجھا ہے, اور اپنی فوجی قوت کے عنوان سے اور دوسرے عنوانات سے, تو وہ سعودی عرب کی اس لیے زیادہ قریب نہیں جائے گا کہ سعودی عرب کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسے وہ عرب لیگ کے اوپر پورا چھایا ہوا ہے, جس طرح وہ جی سی سی کے اندر منمانیاں کرتا ہے جس طرح, اور تو عراق اس کے لیے پوری طرح بھی آمادہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کی ہر بات کو جس طرح مان لے. تو دوسرا یہ ہے کہ ایران سے قریب ہے, ایران اور عراق کے اس وقت تجارتی تعلقات بہت اچھے ہیں, اور دونوں کے درمیان تجارتی لین دین جو ہے وہ تقریباً غالباً 20 ارب ڈالر کے قریب قریب پہنچنے جا رہا ہے, تو اس صورتحال میں سعودی عرب کو بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. جو پرو سعودین لابیز ہیں کچھ علاقے ہیں, ان کو اس نے ہمیشہ حکومت کے خلاف استعمال کیا ہے, جس کی وجہ سے جو وہاں پہ غالب طبقہ ہے پارلیمنٹ کے اندر یا مختلف حکومتی حلقوں میں, وہ سعودی عرب کو ایک ایسی قوت کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے ملک کے اندر جو ہے وہ اشتعال پیدا کرتا ہے, جو عدم استحکام پیدا کرتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عراق بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کر رہا ہے ان چیزوں سے, کہ بڑا عرب ملک بن کے سامنے آئے, اور وہ اس کوشش میں بھی ہے کہ وہ جو یہاں کے خطے کی جو ریزسٹنس بلاک ہے اس سے بھی اس کے تعلقات اچھے رہیں, اور جو عرب دنیا کے اندر اس کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بھی ماضی کی طرح جو ہے وہ ریکور ہو, اور وہ اپنے آپ کو ایک بڑے ملک کے طور پہ پیش کر.
شام کو آپ کس سمت تو جاتا وہ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, شام اس وقت بالخصوص اسرائیل کی بڑا بریک تھرو کر کے ایران, کیونکہ ایران اور رشیا کے درمیان بہرحال وہاں پہ ایک رسہ کشی ہے اس وقت, اس کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, لیکن جب تک شام کے شمالی علاقے میں ترکی کے ساتھ ان کے اختلافات موجود ہیں, اور ابھی بھی کچھ شہروں میں وہاں پہ مذہبی گروپ یا تکفیری دہشت گرد موجود ہیں, ان کی موجودگی میں بہرحال ایران اور شام کے تعلقات مختلف شعبہ جات میں بہت قریب رہیں گے, کیونکہ یہ ضرورت بھی ہے. لیکن جب یہ صورتحال بہتر ہو جائے, وہاں سے ٹیررزم ختم ہو جائے, شام اپنے قدموں پہ اپنے اس پہ کھڑا ہو جائے, تو ممکن ہے اس وقت کوئی نئی صورتحال ڈیولپ ہو. لیکن اس وقت تو ایسی لگتا ہے کہ ایسا جو ہے وہ شام, ایران اور ریزسٹنس بلاک بالکل ایک ہی پیج پہ ہیں اور وہ چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. رشیا بھی کوئی بہت بڑی ریزسٹنس نہیں دکھا رہا, کیونکہ بہرحال جو ترکی کے ساتھ بارڈر کے مسائل ہیں شام کے, اس وجہ سے شام کو بھی ضرورت ہے اور بشار اسد کو بھی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو اعلیٰ سطح پر جو ہے وہ فروغ دیتا رہے.
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روس کا مشرق وسطی میں آنے والے دنوں میں کوئی کردار بڑھے گا؟
دیکھیے, روس کی جو پالیسی ابھی تک رہی ہے اور اس نے جس انداز سے سلو اینڈ اسٹڈی کے تحت چیزوں کو آگے بڑھایا ہے اور شام میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے, ان کے عراق کے اندر اب کچھ بڑے معاہدے ہو رہے ہیں, ایران کے ساتھ ان کی قربت بہتر ہوئی ہے, ترکی کے ساتھ اس کے معاملات پہلے سے اچھے چل رہے ہیں, تو اس پورے خطے میں سمجھتا ہوں کہ روس کا کردار بہتر رہے گا. اس میں روس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھنا یہ کہ چائنا کس انداز سے اس خطے میں اپنے تجارتی انداز سے داخل ہوتا ہے اور اس میں پھر روس اور چائنا کس انداز سے کون زیادہ مؤثر بن کے سامنے آئے گا. رشیا بہرحال اس وقت ایک بڑے کھلاڑی کے طور پہ اس خطے میں موجود ہے, اگرچہ وہ ابھی تک امریکہ کے مقابلے میں اس انداز سے کھڑا نہیں ہوا جس کی توقعات کی جا رہی تھی. اگر اگلے مرحلے میں یہاں پہ ٹینشن امریکہ اور رشیا کی شروع ہو جاتی ہے تو رشیا ایک بڑا ملک بن کے اور ایک بڑی طاقت بن کے سامنے آئے گا. ممکن ہے دوسرے ممالک بھی پھر اس کے ساتھ اس انداز سے, ابھی تو برابری کی بنیاد پہ محسوس ہوتا ہے کہ رشیا برابری کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے, اس میں کبھی امریکہ کو کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں دیا ہے.
اور چائنا کا رول کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
اب چائنا تو دیکھیں گے, ایران کے راستے سے وہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر جائے گا اور ان کا جو ون روڈ ون بیلٹ کا جو اقتصادی منصوبہ ہے اس پہ جو اب سب کی نظریں ہیں اور اس تجارت کے روپ میں کہیں یا تجارت کے انداز میں چائنا کے لیے ابھی راستے کھل گئے ہیں اس خطے میں.
امریکہ میں جو حکومت آئے گی نہیں, اس کے پیش نظر آپ کیا سمجھ رہے ہیں مشرق وسطی میں کیا صورتحال بنے گی؟
کچھ چیزیں بہرحال اسے کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر ضرور تبدیل ہوں گی, لیکن باطنی لحاظ سے امریکہ کبھی بھی اس خطے کو اس طرح کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی پالیسیاں ایسی رہیں گی, وہ یقیناً چائنا کے راستے میں بھی رکاوٹ ڈالیں گے, وہ رشیا کے اثر و نفوذ کو بھی کم کریں گے اور اپنے اتحادیوں کو سامنے لانے کے لیے وہ مختلف قسم کے اقدامات انجام پا سکتے ہیں.
جب آپ ریزسٹنس بلاک کہتے ہیں تو اس سے مراد آپ کے کون سے ممالک ہیں؟
دیکھیں, آپ تو یہ واضح, یعنی اس کو اگر ہم ایک زاویے سے دیکھیں تو اینٹی اسرائیل.
اسے ڈاکٹر راشد نقوی جو تہران سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. خاص سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فرقان حمید جو کہ وہاں مقیم ایک پاکستانی صحافی ہیں. ہمیں صاحب یہ بتائیے کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کا اس وقت کیا سبب نظر آتا ہے
آپ کو؟ یہ بتاتا چلوں کہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات گزشتہ دو تین سالوں سے خراب چلے آ رہے تھے. ایک تو اس کی سب سے اس کے علاوہ ایک تو یہ اختلافات کی بڑی وجہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ دنیا بھر میں اب یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ترکی 2023 میں اپنے جو معاہدہ لوزان کے تحت جو ان پر شرائط عائد کی گئی ہیں 1900 میں جو ایگریمنٹ لوزان کا ہوا تھا وہ 2023 میں آزاد ہو جائے گا. ترکی کو جو کچھ بھی ہے سعودی عرب باقی جو حجاز یا باقی جو عرب ممالک جو اس زمانے میں ترکی کی اس میں حاکمیت میں شامل تھے ان کو ایک دفعہ پھر ترکی کو یہ احساس ہوگا کہ وہ ان پر اپنی حاکمیت قائم کر لے یا ان پر اپنی گرفت مضبوط کر لے. اس بارے میں مختلف قسم کی خبریں جو ہے وہ نشر ہوتی چلی آ رہی تھی, لیکن ترکی کی ایک تو یہ آپ کو یہ بتا دوں ایسی کوئی نیت نہیں تھی, کیونکہ ترکی ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں تھا. لیکن ترکی تعلقات جو ہیں وہ ان دونوں واقعات کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے, لیکن اب گزشتہ ہفتے ترکی کے وزیر ایردوان نے صدر رجب طیب ایردوان جی کی خواہش پر اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بات کی. بات چیت کرنے کی مین وجہ یہ تھی کہ ترکی اقتصادی طور پر اس وقت بڑی مشکلات میں گھرا ہوا ہے, اور سعودی عرب نے ترکی کی مختلف چیزوں پر جو ہے مختلف اشیاء پر بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا. اگرچہ آفیشلی طور پر نہیں کیا تھا, لیکن ترکی کے سعودی عرب کی جو بڑی بڑی مارکیٹیں تھیں, بڑے بڑے جو اسٹور تھے, انہوں نے خاص صاف طور پر لکھنا شروع کر دیا تھا کہ ترکی کے مال کا بائیکاٹ کیا جائے, اور وہاں ترکی کے بلیک بیلٹ جو ہے عام طور پر کراس کیا ہوا ہوتا تھا. ترکی کے ساتھ ترکوں کے اچھا رویہ پیش نہیں کیا جا رہا تھا. اس وجہ سے یہ جب ترکی کے صدر کو اس چیز بات کا محسوس ہوا اور ترکی کی اقتصادیات پر منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے, تو ان کے لیے اب یہی بہتر تھا کہ وہ اپنے پیچھے ہٹے, پیچھے کاٹ قدمی کرتے ہوئے انہوں نے سعودی عرب سے رجوع کیا ہے. اور صدر رجب طیب ایردوان کی خواہش پر ترکی کے وزیر خارجہ چاوشولو نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی, اور تمام معاملات کو بات چیت کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ فیس ٹو فیس اب نئے جو ہے اقدامات کب اٹھائے جاتے ہیں, ملاقات کب ہوتی ہے, سعودی عرب یا سعودی عرب کی باقی اعلیٰ شخصیت ترکی تشریف لاتی ہیں, ترکی کے سر سعودی عرب آتے ہیں, اب اس سلسلے میں بات چیت جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن اب حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں جب سے وزیر خارجہ سے.
ایران اور ترکی کے تعلقات بہت اچھے ہیں, جبکہ ترکی ایران کا اتحادی بھی ہے, اور ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہت کشیدہ ہیں. کیا ترکی کے وہی صورتحال پیدا نہیں ہوگی جو پاکستان کے لیے پیدا ہوتی ہے, کہ توازن کس طرح قائم کرے گا ایران اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں؟
ہاں, میں آپ یہ بتا دوں, سعودی عرب اور ایران جو ہے ترکی کے معاملے میں جو ہے ان کا ظاہر ہے کہ وہ ترکی کو اپنے دوست تو سمجھتے ہیں, لیکن وہ ایک ایسا دوست سمجھتے ہیں جو ان سب کے درمیان جو ہے سمجھتے ہیں کہ ایک دشمن کا روپ ان کے خیال کے مطابق اختیار کیے ہوئے. حالانکہ ایسی وجہ نہیں, ترکی کے سعودی عرب کے ساتھ بھی اب حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے, تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں, اور ایران کے ساتھ بھی بہتر ہوتے. ایران کے ساتھ خیر شام کی وجہ سے تھوڑے سے تعلقات خراب ہوئے تھے, لیکن تھرو آؤٹ جو ہے ہمیشہ ہی ایران کے ساتھ سعودی عرب کی نسبت جو ہے تعلقات بہتر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی وجہ سے ترکی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ترکی کا کیونکہ ہاتھ اوپر رہتا ہے, ترکی ہمیشہ جو ہے دونوں ممالک سے کافی سمجھ لیں گے سپر قوت کی طور پر سامنے آ رہا ہے, اس لیے دونوں ممالک جو کچھ بھی کریں گے ترکی اپنی منمانی اپنی مرضی ہی کے مطابق جو ہے وہ اقدامات اٹھائے گا. ان دونوں ممالک کو اس طریقے سے ڈیل کرے گا کہ دونوں کے ساتھ تعلقات میں کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہو, کیونکہ ترکی نے دیکھ لیا سعودی عرب کے ساتھ منفی اثرات ہونے کی وجہ سے ان کی اقتصادیات پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور ایران کے ساتھ حالات خراب ہوتے ہیں تو ان کو پی کے کے اور دیگر کئی ایک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے اب ترکی زیادہ تر کوشش یہی کرے گا کہ ان دونوں ممالک کے ساتھ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ توازن قائم رکھے, اور توازن کے ساتھ ہی اپنے سفارتی اور سیاسی تعلقات کو قائم رکھے. جی,
اسرائیل کے جو تعلقات قائم ہوئے ہیں
ممکن ہو سکے مدد کرتا چلا آیا ہے, وہ اس لیے ترکی کو اور سعودی عرب کے اس معاملے میں دونوں کے نظریات میں بڑا فرق پایا جاتا ہے.
گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر فرقان حمید.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, اور سامعین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام پیر کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, یعنی افغانستان کی صورتحال. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سید نذیر اور جرمنی میں مقیم ممتاز افغان صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر حسین یاسات. بریگیڈیئر سید نذیر, یہ فرمائیے کہ دوحہ مذاکرات ابھی کسی خاص منزل تک نہیں پہنچے ہیں, اور اب طالبان نے اپنے مزید 7,000 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟
جی, بہت شکریہ. جہاں تک افغان بات چیت کا تعلق ہے یا افغانستان کے حالات کا تعلق ہے اور اس میں جو نئے نئے زاویے کھلتے ہیں, تو معلوم تو یہ ہو رہا ہے کہ دونوں فریق لگے ہوئے ہیں اپنی پوزیشن بھی مضبوط کرنے, اور دوسرا اس پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ٹائم بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ریسنٹ ڈیز میں ہم دیکھتے ہیں تو اس ہفتے میں جو پہلا تقریباً 20 پوائنٹ پر ان کا جو پروسیجر تھا اور اس کے علاوہ جو انہوں نے طریقہ کار دیا وہ تو خوشائن بات ہے کہ دونوں فریق ایگری کر گئے، لیکن ابھی جو چیز سامنے آئی ہے اور اس کو امریکہ کے جو چار ڈی افیئر ہے روس ولسن اس نے یہ نیوز توڑی ہے کہ طالبان جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہے اس کے تحت مزید پریزر جو کہ 7,000 کے لگ بھگ کہتے ہیں کہ قیدی کی رہائی چاہیں گے مڈ دسمبر تک. خیر مڈ دسمبر تو بہت قریب ہے، لیکن جہاں تک اس رد عمل کا تعلق ہے جو کہ افغانستان کے مختلف ممبر آف پارلیمنٹ پولیسی جرگا وغیرہ ادھر سے آیا ہے تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کچھ تو شرائط رکھے ہیں کہ سب سے پہلے سیز فائر ہو اور اس کے بعد پھر ریلیز ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 60 کے لگ بھگ ایسے طالبان جو کہ انہوں نے ریلیز کیے تھے اور وہ دوبارہ جنگ میں انہوں نے شرکت کیا اور ان کے ساتھ مقابلے میں وہ ان کی لاشیں ملی ہیں. دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فیلڈ ہارڈن ہوتے ہیں اور دوبارہ میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ان پر دباؤ مزید پڑے گا. تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ لیکن البتہ طالبان کے جو ابھی دوحہ میں جو بات چیت جاری ہے کنسیکٹو آپس میں مل رہے ہیں اس میں طالبان نے تقریباً 22 ایجنڈا کے نکات رکھے ہیں، لیکن وہ 22 نکات میں یہ پریزنر کا ریلیز جو ہے، یہ قیدیوں کی رہائی جو ہے، یہ شامل نہیں ہے. ان سے جب پوچھا گیا ہے یا ان سائٹ سے جو خبر ہے وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ معاہدہ ہمارا امریکیوں کے ساتھ ہے اور وہ معاہدہ طے ہے، تو اس لیے ہم ان نئی اس چیز کو جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے اس کو ہم ایک نئے ایجنڈے کے آئٹم کے طور پر نہیں رکھنا چاہتے. اگر یہ بات ہے اور پھر جو چار ڈی افیئر ہے روس ولسن اس نے بھی کنفرم کیا ہے کہ معاہدے کے تحت طالبان یہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ طالبان کیونکہ ان کے جو معاہدے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ پورا ہوگا اور یہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ سب کے سب جو پوائنٹ سے اس پر عمل درآمد ہوگا. تو میرے خیال میں کہ اگر اس کو موجودہ حالات میں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ کور مطلب ہے کہ اسٹیکنگ پوائنٹس درمیان ہے، پریزنٹ ریلیف ہوگا ریز ہوگا تو اس پہلے بھی انہیں کافی ٹائم ویسٹ کیا تھا اور بہت سے بعد وہ ریز ہو گئے، حالانکہ دونوں سائڈ مچے اور اب سامنے آ گئے تو پھر افغان حکومت کو کافی حد تک نہیں چھوڑے گا، کہ افغان حکومت کے لیے بھی ٹائم کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ بناتے ہیں معاہدہ ہوتا ہے تو اب موجودہ جو حکمران ہے ان کے لیے میرے خیال میں اتنے چانسز نہیں ہے کہ وہ برسر اقتدار رہیں گے.
اچھا، لیکن جو معاہدہ ہے امریکہ کے ساتھ اس کی ایک شرط یہ بھی تو ہے کہ طالبان جو ہے تشدد کم کریں گے، لیکن تشدد میں کمی نہیں ہو رہی بلکہ تشدد بڑھتا جا رہا ہے.
جی بالکل، یہ پوائنٹ ہے اور اس لیے تو افغان حکومت زیادہ زور جو دے رہا ہے وہ سیز فائر پر دیتا ہے کہ ایک دفعہ سیز فائر ہو جائے تو اس کے بعد بات چیت چلتی رہے گی، اس لیے کہ دونوں طرف پر افغان مر رہے ہیں اور اس کے علاوہ عام لوگ بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں. اور پھر تیسری بات یہ کہ اس سے جو داعش ہے یا ٹی ٹی پی یا باقی جو گروپس ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی اس قسم کے حملے کرتے ہیں اور پھر جو یا تو طالبان پر ان کا مطلب ہے کہ ملبہ ڈال دیا جاتا ہے یا مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں اور پبلک پرسپشن پھر خراب ہو جاتی ہے اور طالبان پھر ڈینائی کر دیتے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ گیم ہے جس سے جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور میرے خیال میں کہ اس کو اگر انکریمنٹل اپروچ اڈاپٹ کرے تو بہتر ہوگا بنسبت کمپلیٹ سیز فائر کے، کیونکہ اس طریقے سے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اس پر عمل درآمد بھی ایزی ہو جائے گا. لیکن ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جو فیلڈ کمانڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنگ لڑنے کے لیے ہیں، امن کے لیے تو نہیں ہے، اور مامن والے جو ہیں وہ تو معاہدے کر رہے ہیں اور ہم جو فیلڈ والے ہیں تو ہم جانے دے رہے ہیں. تو اس قسم کے بھی کچھ شنید ہے ایسے باتوں کی بھی. تو آیا طالبان جو سیز فائر ہے اس کو جو ڈیلے کر رہے ہیں تو شاید ایک بات دو ان کا گرپ کافی مضبوط ہوتا ہے اپنے جو فیلڈ کمانڈر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ شاید ان کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور اس وجہ سے وہ مکمل مطلب ایک سیز فائر پر اگری نہیں کر رہے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو پبلک پلیسز ہیں, بازار ہے, اس کے علاوہ اسپتال ہے, اسکول ہے, یا اس کے علاوہ بسیں ہیں, ٹرانسپورٹ وغیرہ, اور یا ایسے جگہوں کو نشانہ بنانا میرے خیال میں, اور اس پر اگر معاہدہ ہو جائے تو پھر بھی کم از کم عام لوگ کو جو خطرہ ہے وہ تو کم ہو جائے گا.
اچھا, لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب کے, طالبان نے اپنے مزید 7,000 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے, اور پھر افغان حکومت کا بھی تو مطالبہ ہے کہ اس کے بھی قیدی رہا کیا جائے, اس کے بارے میں طالبان کوئی موقف ہو اپنا سامنے نہیں لاتے؟
ہاں, ان کا پہلے موقف تو تھا, وہ تو انہوں نے ریلیز کیے تھے, لیکن اب وہ کتنے چاہتے ہیں اور کوئی فگر تو سامنے نہیں آئی ہے, اور نہ اس کا اس قسم کا کوئی مطالبہ میرے نالج میں تو نہیں ہے, اور نہ اس پر کوئی ایسی بات ہوئی ہے. البتہ میرے خیال میں کہ جب سویپ اور ہوتا ہے پرزنر کا, تو ایک بین الاقوامی اور ادر وائز بھی ایک ٹرائبل سوسائٹی میں بھی یہ طریقہ کار ہے کہ دونوں طرف کے جو قیدی ہیں وہ رہا ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا کہ ایک جو انسانی حقوق ہے اس کے لحاظ سے بھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریسیپروکل ہوتا ہے, اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے وہ جو لوگ جو قید ہوتے ہیں یا ان کے خاندان ہوتے ہیں ان کو کچھ ریلیف بھی مل جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ میرے خیال میں جو تالی دونوں حالتوں سے بجنی چاہیے.
دوحا میں ملاقات ہوئی ہے, طالبان کے ترجمان کے مطابق زلمہ خلیلزاد صاحب کی ملا برادر سے, کیا نتائج سامنے آئیں گے؟
جو بیڈن آئیں گے تو ظاہر ہے کہ طالبان کو بھی ایک قسم کی یقین دہانی تو پھر اس نے بریف بھی کرنا ہوگا اور نئے ہدایات بھی لینے ہوں گے, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات جو ابھی یہ پروسیجر کا معاملہ جو ٹریپ آیا اور اس میں کہتا ہے کہ واضح طور پر امریکہ کا ایک پریشر تھا افغان حکومت پر, تو شاید یہ بھی بات ہوگی کہ طالبان نے جو نئے اور اس کے علاوہ افغان حکومت سے مزید وہ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ امریکہ کا افغان حکومت پر اثر ہے, اس اثر کو سے استعمال کر سکتے ہیں جس طریقے سے پاکستان سے طلبہ کیا تھا کہ وہ طالبان پر اپنا رسوخ استعمال کرے, اسی طریقے سے طالبان زلمہ خلیلزاد یا امریکہ سے کہتے ہیں کہ آپ افغان حکومت پر اپنا اثر رسوخ استعمال کریں, اور جو 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 ایجنڈا ہے اس میں کون سی چیزوں کو اور کس طریقے سے اس کو آگے بڑھانا ہے, یا جو موجودہ صورتحال ہے وہ کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت کی طرف سے ایجنڈا کے لیے کوئی پوائنٹ نہیں دیا گیا ہے سوائے یہ کہ جنگ بندی پر زور ہے, تو میرے خیال میں یا تو انہوں نے ہوم ورک پورا نہیں کیا ہوا ہے, یا وہ ابھی شاید یہ جو افغان کے متعلق طالبان کے جو ایجنڈا پوائنٹ سے اس کی نوک پلک دیکھیں گے اور اس کو کس زاویے سے, یا اس کے علاوہ کچھ ان کے پوائنٹ سے اس کی پر بات کریں گے.
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گیم اسپائلرز ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں, اس لیے کہ جو بات چیت ہے دوحا کی وہ اتنی پرولونگ ہو گئی ہے کہ لگتا ہی ہے کہ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں؟
اب اس میں دو باتیں سامنے آ رہی ہیں, یقیناً گیم سپوائلر تو ایکٹیو ہے اور انہوں نے کافی حد تک جنگ میں بھی تیزی لائی ہوئی ہے اور پھر اس قسم کے حملے بھی ہو رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو افغان کے مختلف سیاسی دڑے ہیں یا اس کے علاوہ جو ملیشیاز ہیں یا وار لارڈز ہیں ان میں بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہوگا ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے, البتہ ہم تو جو بیرونی فوجیں ہیں ان کے نکالنے تک یا ان کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو میدان ہوگا وہ کھلا رہے گا, ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ وار اکانومی کو بھی کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان میں ان کا فائدہ ہے, اور تیسری بات یہ کہ گیم سپائلر یقینی طور پر وہ ریجنل طور پر بھی افغانستان میں بھی ہے اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہے, اور خصوصاً اس معاملے میں تو پاکستان کی جو شکایات ہیں یا ان کے ڈوزیئرز ہیں یا ان کے جو خدشات ہیں تو وہ بھی ایک کردار تو ہے, اور وہ کردار ظاہر ہے کہ جب تک امن نہیں ہوگا تو وہ کردار اس کو بہتر طریقے سے وہ لوگ اپنے پڑوسی یا دشمن کے خلاف اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ افغانستان کے سرزمین میں جنگ ہو، وہاں پر بے یقینی ہو، وہاں پر ایک ایسی فضا ہو جس میں اس قسم کے نان اسٹیٹکٹر جس کو استعمال کیا جا سکے، یا جس میں انٹیلیجنس ایجنسی اپنا کردار ادا کر سکے یا اپنی دشمنیاں پال سکے. اور اس طریقے سے کچھ شواہد بھی آئے ہیں کہ کافی ٹیرر فائنانسنگ بھی ہوئی ہے، اور میرے خیال میں کچھ 44 بینکس کی جو نشاندہی ہوئی ہے جس میں کوئی ہزاروں ٹرانزیکشن ہوئے ہیں.
پاکستان کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ ریجن کے دوسرے ملک اس معاملے میں بالکل اس وقت خاموش نظر آتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟
دیکھ لو مختلف لیول کے کردار ہیں، حالانکہ ایران کا دیکھا جائے تو کافی اثر رسوخ ہے افغانستان میں. اس کے علاوہ تاجکس بھی ہے، تاجکستان کا بھی ہے، ازبک بھی ہے، ازبکستان کا بھی ہے، اور اسی طرح چائنا بھی پڑوس میں ہے. البتہ چائنا تو پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہے مختلف فورمز پر، امریکہ کے ساتھ بھی مل کر، افغانستان اور پاکستان کے ساتھ بھی مل کر، کیونکہ اس کو اپنے سی پیک کے لیے سٹیبل افغانستان چاہیے، اور ون روڈ ون انیشیٹو جو سینٹرل ایشیا سے جا رہا ہے اس کے لیے بھی، اور اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے بھی. لیکن جو تاجکستان ہے اور اس کے علاوہ ازبکستان ہے، ازبکستان والوں کے ساتھ تو ان کے تھنک ٹینکس اور ان کے باقی لوگوں سے ہماری کافی بات چیت ہوئی ہے، سیمینار بھی ہوئے ہیں اور بہت کھل کر ڈسکس بھی کیا ہے، اور وہ بھی ایک اوپننگ چاہتے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، لیکن ان کے تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امن افغانیوں پر ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس میں مداخلت نہ کرے تاکہ وہ ایک حتمی نتیجے تک پہنچے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اقتصادی طور پر ان کو سپورٹ کریں گے، اور مختلف جو روڈز ہیں یا اس کے علاوہ ریلویز ہیں یا انرجی ہے، ان چیزوں میں ان کو رعایت بھی دیں گے. تو کنسرن تو ہے اس بارے میں، لیکن ایران جو ہے اس کے کچھ شکایات بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ خود بھی کافی مسائل میں ہے. تو میرے خیال میں کہ ان کے جو مٹی ہے انہوں نے ابھی کھولی نہیں ہے، اس طرح بند رکھی ہوئی ہے. آیا وہ اس کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ اس کے مداخلت سے امریکہ کہیں اپنا واپسی ڈیلے نہ کر جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید ان کے اندرونی مسائل اتنے ہیں اقتصادی طور پر اور ادر وائز کہ وہ ایک نیا محاذ یا اس طریقے سے کھل کر سامنے نہیں آتے. البتہ پاکستان میں بھی آتے ہیں، ان کے ریسنٹلی بھی دورہ ہوا تھا، اور وہ زیادہ تر تشویش امریکہ یا جو اسرائیل ہے ان کی طرف سے یا مڈل ایسٹ کی طرف سے ان کا تشویش زیادہ ہوتا ہے.
بکر سید نذیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
ڈاکٹر یاسر، یہ فرمائیے کہ دوحہ مذاکرات میں جو کچھ بھی پیش رفت ہو رہی ہے اس کے بارے میں خود افغان عوام کس انداز میں سوچ رہے ہیں؟
دیکھیے، اس میں افغانستان کے عوام تو وہ تو امن و امان اور صلح و آشتی کے وہ جو بھوکے ہیں بےچارے، وہ چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو، کسی باعزہ طریقے سے کوئی ایک آنریبل راستہ ہو جس سے سب کچھ ٹھیک ہو اور لڑائی نہ ہو افغانستان میں. لیکن ظاہر صورت یہ تو درست ہے کہ ایک اچھا اقدام ہے کہ وہ دو مہینوں کے بعد وہ دو طرف کی جو دونوں طرف جو پارٹیاں ہیں وہ ایک رول آف پروسیجرز پہ کہ جلسے کو کس طریقے سے مدیریت کیا جائے، تو اس پہ کچھ امانگی ہوئی ہے اور اس پہ اتفاق آ رہا ہوا ہے. تو اب جو ہے وہ دوسرا مشکل ترین مرحلہ جو ایجنڈا سازی کا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایجنڈے پہ بات کریں گے، کیا کیا چیزیں ایجنڈے میں ہو. تو اس میں جو ہے وہ ایک سیز فائر سے لے کر وہ کافی آگے تک بہت بڑھے گی کہ اس میں کس قسم کے آئندے میں جو ہے وہ سیاسی نظام کس طریقے سے ہوگا، کیسے ہوگا. آلریڈی جو ہے بہت سارے نیوز ایجنسیز، نیوز آؤٹ لیٹس وہ مختلف ذرائع سے وہ کچھ چیزیں وہ نشر کر رہے ہیں افغانستان میں. تو طالبان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو سامنے آئی ہیں تو اللہ کرے کہ وہ سچ نہ ہو, لیکن وہ سب کچھ جو ہے وہ شریعت کے آئینے میں, اس شریعت کے آئینے میں جس کی تفسیر وہ خود کرتے ہیں, اس کے پیرائے میں جو ہے وہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کے حقوق, میڈیا کی آزادی, یہ سب کچھ جو ہے وہ شریعت کے ایک جو فریم ہے اس کے اندر ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیت علماء کا جو ہے کونسل ہوگا سٹینلی, جو کہ میں نے اس میں بھی لکھا تھا اپنے لاسٹ آرٹیکل میں, تو وہ جو ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں.
7,000 مزید طالبان قیدیوں کی رہائی کا جو مطالبہ کیا گیا ہے, اس کا کیا مقصد نظر آتا ہے آپ کو؟
اس کا مقصد جو ہے وہ ساری صورتحال کے جائزے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ وہ بہر صورت اپنے جو ہے وہ مین پاور کو تقویت دینا چاہ رہے ہیں. ان کو ابھی تک جو ہے کسی قسم کے لچک کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا گیا ہے, تو ان کے لیے جو ریجنل یا انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے کہ آپ سیز فائر کو مان جائیں, تو وہ ہو سکتا ہے وہ ایک مدت کے لیے اس کو مان بھی جائیں, لیکن یہ جتنے لوگ جو رہا ہو رہے ہیں ان کے مین پاور میں اضافہ ہوگا. اس سے
افغانستان کی حکومت اور جو شورا ہے اس کا کیا رد عمل آپ کو اب تک کو نظر آیا ہے اس حوالے سے؟
دیکھیں, اس میں جو ہے وہ پہلا اجلاس ان کا ہوا ہے جو افغانستان کی جو ریکنسلیشن, نیشنل ریکنسلیشن جو کمیشن بنا ہے, اس کا پہلا اجلاس 2 دن پہلے ہوا ہے. تو اس میں جو ہے وہ جو تقریریں میں نے سنی سارے سیاسی اکابرین جو افغانستان کے ہیں, اس میں جو ہے وہ مختلف ٹرینڈ دیکھنے میں آیا. اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ صرف فارمل باتیں کر رہے تھے کہ امن امان اچھا ہے, اور اس کو ہمیں جو ہے افغانستان میں جو مسلمان کشی ہے اور جو برادر کشی ہے اس کو جو ہے کسی طریقے سے روکنا ہوگا. لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے وہ منظم انداز میں بات کی, وہ جو ہے وہ ان کے کچھ ایسے اشارات مل رہے تھے کہ وہ ہر کنڈیشن پہ جو ہے امن امان کے لیے راضی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہر صورت طالبان کو جو ہے یہ جو افغانستان کا جو ڈائیورس ٹائپ کا جو سوسائٹی ہے ان کو ماننا پڑے گا, اور ریڈیکلزم کو انہیں ڈینائی کرنا پڑے گا, اور یہ جو بھی آئندہ حکومت اور جو سیاسی نظام ہوگا اس کے خد و خال ایسے ہوں کہ سب جو ہیں اس میں لیجیٹمیٹ نمائندگی پا سکیں. تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو فعالیت ہیں وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے, خصوصاً نوردرن پارٹ کی پارٹیز کے, کیونکہ موسٹلی نان پشتون سے, ان میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز پائی جا رہی ہیں اور بہت سارے میٹنگز ہو رہے ہیں کابل کے اندر, نارتھ کے اندر.
اور ان میٹنگز کا مقصد کیا ہے؟
ان میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ بہر صورت اگر طالبان راضی ہوتے ہیں کسی ایک ایسا سیٹ اپ پہ جو کہ ہم شمول ہو, انکلوسیو ہو, تو اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوآپریٹ کریں. لیکن اگر طالبان جو ہے وائلنس کی طرف جائیں یا مونوپلی آف پاور کی طرف, یا ان کا کوئی جو اگین جو 90s میں جو ان کا جو ڈومینیشن آف پاور والا جو تھیوری تھا, اگر اس کی طرف جائیں گے تو وہ ریزسٹ کریں گے.
یہ تھے ڈاکٹر حسین یاسا, جو جرمنی میں مقیم ایک افغان صحافی ہیں, جن کا کہنا تھا کہ افغانستان کے عوام جو جنگ و جدال اور قتل و غارت گری سے تنگ آ چکے ہیں, اب ہر صورت سے امن و امان چاہتے ہیں, اور اسی لیے وہ ان مذاکرات سے بہت امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس صحافی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکہ